الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین کرام, رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے منتخب فرمایا کہ اس میں قرآن مجید کو نازل کیا جائے, اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ حکم فرمایا ہے کہ ہم اس مہینے کے پورے روزے رکھیں. یہ حکم اور قرآن مجید کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نزول کے مہینے میں ہم سے یہ کیوں فرمایا کہ ہم روزے رکھیں؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید نازل کیا تو اس مہینے کو ہماری ہدایت کے لیے منتخب فرمایا. جب ہدایت کے لیے منتخب فرمایا تو یہ اس کی طرف سے ایک اعلان تھا کہ یہ مہینہ میں نے اس لیے چنا ہے کہ میں تمہارے اندر اپنی ہدایت کو نازل کروں, اور دوسری طرف بندوں سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اس مہینے کے اندر, پورے مہینے کے اندر, اس کے 30 دن ہوں یا 29 دن ہوں, اس کے اندر روزے رکھیں. تو یہ چیز اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ جو ہدایت میں نے تمہاری طرف نازل کی ہے اس کے لیے دو پہلوؤں سے مطالبہ ہمارے سامنے آیا. ایک اس پہلو سے کہ ہم رمضان کے اس مہینے میں قرآن مجید کی ہدایت کے تحمل کے لیے, اس کی ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے, اسے ریسیو کرنے کے لیے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, اور دوسرا اس پہلو سے کہ قرآن مجید میں جب ہدایت ہمیں نازل کی گئی ہمارے لیے تو ہمیں اسے اعتراف میں اس کے شکر کے لیے خدا کے حضور بندگی بجا لانی. یہ دونوں پہلو مل کر رمضان کی اہمیت کو دو چند کر دیتے ہیں. یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ہدایت نازل ہو رہی ہے اور دوسری طرف ہم سے مطالبات ہیں کہ ہم روزہ رکھ کر اس کی تیاری کریں تاکہ ہم اس ہدایت کے متحمل ہو سکیں, اور دوسرا یہ کہ ہم اس ہدایت کے لیے شکر گزاری کا اظہار کریں کہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ جس نے یہ ہدایت ہمیں دی اور ہم اس قابل ہوئے کہ ہم رہتی دنیا کے لیے اس کے پیغامبر بن کر کھڑے ہوں. یہ ہدایت اور اس کے اندر یہ مطالبہ, یہ ظاہر ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کو بہت زیادہ بابرکت بنا دیتا ہے. اس کی انہی برکتوں کی وجہ سے ہر طرف سے ٹیلی ویژن پروگرامز بن رہے ہوتے ہیں, لوگ آپس میں مل کر کچھ مجالس منعقد کر رہے ہوتے ہیں, کوئی افطاری کے پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح کی بہت ساری ایکٹیویٹیز وجود میں آتی ہیں جو ہمارے اندر نیکی اور خدا کی طرف رجوع کا جذبہ پیدا کرتی ہیں. تو رمضان المبارک میں ہم کل اسی سلسلے میں جب گفتگو کر رہے تھے تو ہم نے یہ جانا تھا کہ قرآن مجید نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے. حسن سلوک کا یہ حکم کئی لوگوں سے ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حوالے سے, پڑوسیوں کے حوالے سے, اور اسی طرح یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واشگاف الفاظ میں بڑی ذمہ داری کے طور پر ہمارے اوپر یہ عائد کیا ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں, ہم ان کی ہمدردی, ان کے ساتھ حسن سلوک, ان کے کام آنے کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں. یتیم کے حوالے سے صرف اتنا مطالبہ نہیں ہے کہ ہم اس کے کام آئیں, اس کی خدمت کریں, اس کے ساتھ تعاون کریں, بلکہ یہ مطالبہ بھی ہے کہ ہم اس کی عزت کریں, اس کے ساتھ معاشرے کے اندر ایسا مقام دیں اس کو کہ جیسے اپنی اولاد کو, اپنے بہن بھائیوں کو دیا جاتا ہے. قرآن مجید نے جب تبصرہ فرمایا ہے قریش کے لیڈروں پر تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کے مقابل میں آنے والے لوگوں پر تبصرہ کرتے ہوئے قرآن مجید کہتا ہے کہ لا تکرمون الیتیم, یہ یتیم کو عزت اور تکریم کا مقام نہیں دیتے بلکہ ان کو دھتکارتے ہیں, اپنے گھروں سے نکال دیتے ہیں. اور یہ مطالبہ اللہ تعالیٰ کا صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہ یتیم ہے بلکہ اس لیے ہے کہ یہ اس کی مخلوق کا ایک فرد ہے جس کو اس نے اسی طرح بنایا ہے جس طرح مجھے اور آپ کو بنایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم پڑوسیوں کے بارے میں جان رہے تھے. پڑوسیوں کی قرآن مجید نے 3 قسمیں کی ہیں. ایک وہ پڑوسی ہیں جو پڑوسی بھی ہیں, ہمسائے بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں. ان کا سب سے پہلا مقام ہے, جیسے ہی ہم دوسرے لوگوں کی طرف حسن سلوک کی طرف جاتے ہیں والدین کے بعد, تو پھر اس پڑوسی کا زیادہ حق ہے جو رشتہ دار بھی ہے. اس کے بعد دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو پڑوسی تو ہیں لیکن رشتہ دار نہیں ہیں, ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے. ان دونوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ پڑوسیوں کی اتنی اہمیت بیان کی گئی کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ شاید ان کو ہماری وراثت میں حصہ دار بنا دیا جائے گا. تو یہ مطالبہ ہمسایوں کے بارے میں ہے. تیسری قسم وہ ہے جو کسی سفر میں, کسی کام پہ, کسی آتے جاتے, اٹھتے بیٹھتے ہمارے ساتھ بیٹھ جائے, ہمارے ہمراہی ہو, تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمسایہ قرار دیا ہے. اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے. اگر کسی وجہ سے اس کے ذریعے سے ہمیں کوئی اذیت پہنچ جائے، کوئی نقصان پہنچ جائے، تو اس کو اسی طرح درگزر کرنا ہے جس طرح اپنے ہمسائے کے ساتھ ہم کرتے ہیں. تو یہ وہ رویہ ہے جو ان لوگوں سے مطلوب ہے. اس کے بعد جو اگلا مسئلہ ہے وہ غلاموں اور ملازموں کے بارے میں. قرآن مجید جس زمانے میں نازل ہوا اس زمانے میں غلامی کا نظام بہت زیادہ تھا. ہر گھر میں دسیوں غلام ہوتے تھے اور لوگ ان سے کام بھی لیتے تھے، ان سے بگار بھی لیتے تھے، ہر طرح کا کام ان سے کرواتے تھے. اسلام نے آ کر نہ صرف یہ کہ ان کو آزادی کا راستہ دکھایا بلکہ ان کے کچھ حقوق بھی متعین کیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ جو تم خود پہنتے ہو وہی اپنے غلام کو پہناؤ، جیسا خود کھاتے ہو ویسا ہی اپنے غلام کو کھلاؤ. تو یہ برابری کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس پہلو سے کہ جب تک تمہارے گھروں میں غلام ہیں ان کو یہ مقام حاصل رہے. یہاں چونکہ غلامی کا مسئلہ زیر بحث آ گیا ہے تو اتنی بات اسلام کی طرف سے آج ٹی وی کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے غلامی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے. اس کے بعد اب نہ غلاموں کا کوئی تصور ہے اور نہ لونڈیوں کا کوئی تصور ہے. قرآن مجید نے دو طرح سے قانون سازی کی ہے. ایک اس طرح سے کہ جتنے بھی غلام تھے اس زمانے میں ان کو حق دے دیا کہ وہ جب چاہیں اپنے آقا کے ساتھ معاملہ طے کر کے آزادی حاصل کریں، اور آقاؤں کو کہہ دیا اور حکومت اسلامیہ کو بھی کہہ دیا کہ جب کوئی غلام آزادی کا مطالبہ لے کر آ جائے تو تم پر لازم ہے کہ تم ان کی بات سنو گے، ان کو آزادی کا پروانہ دو گے. دوسرا قانون یہ دیا، یہ تو تھے جو غلام تھے ان کو کیسے آزاد کیا جائے گا، نئے غلام بنانے کے لیے سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے بالکل راستہ بند کر دیا کہ آج کے بعد سے جو لوگ اس جنگی قیدی کے طور پر آئیں گے ان کو یا تو آزاد کر دیا جائے گا یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، احسان سے لیے کچھ لیے دیے بغیر آزاد کر دیا جائے گا، یا اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح آزاد کرنا ٹھیک نہیں ہے تو وہ دوسری دشمن حکومت سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دے گی. تو گویا ایک طرف غلام جو تھے ان کو آزادی کا حکم دے دیا اور دوسری طرف یہ پابندی لگا دی کہ اب کوئی شخص غلام نہیں بنایا جا سکتا. یہ قرآن مجید نے کرنے کے بعد جب تک غلام موجود تھے ان کے لیے کچھ قانون سازی اخلاقی میدان میں کی ہے. وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو غلام نہیں کہو بلکہ ان کو لڑکا اور لڑکی کہو. اسی طرح کے دوسری اصلاحات کی، اور یہ عام تبلیغ اللہ تعالیٰ نے کی، عام اس بات پہ ابھارا بہت سارے معاملات میں کہ غلاموں کو آزاد کرو. کہیں گناہوں کا کفارہ بنا دیا، کہیں قسموں کا کفارہ بنا دیا کہ توڑ لو تو پھر غلام آزاد کر دو. تو یہ غلامی کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے ہماری صفوں میں غلام موجود رہے. اور اب اللہ کا شکر ہے دنیا نے خود شعور کی آنکھ سے جب اس کو دیکھا تو غلاموں کو آزادی کا راستہ دیا ہے. اب اسلام بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ چیز قائم رہے، کوئی غلام نہ بنایا جائے. البتہ آج کل ہمارے گھروں میں، ہمارے دفاتر میں ہمارے ملازمین ہیں، ہمارے ماتحت ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے. ان کے ساتھ حسن سلوک کی نوعیت ویسی ہی ہوگی جیسے انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے. خدا کی قدرت نے، خدا کے نظام معیشت نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے قرآن مجید میں کہ میں نے لوگوں کے درمیان معیشت یعنی زندگی کے نظام میں اوپر نیچے کا کوئی معاملہ کیا ہے. کسی کو بڑا بنا دیا ہے، کسی کو چھوٹا بنا دیا ہے، کسی کو غریب بنا دیا ہے، کسی کو فقیر بنا دیا ہے، کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ حکومت سنبھالے گا، کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ غریبی کی زندگی بسر کرے گا. یہ کام اس لیے ہیں یہ سارے درجات تاکہ نظام معیشت زندگی کا نظام چلتا رہے، ہم ایک دوسرے کے کام آئیں. اگر سارے ہی ڈاکٹر بن جائیں تو کون ہمارے جوتے بنائے گا، کون ہماری فصل کاشت کرے گا، اور کون ہے جو ہماری کتابیں بیٹھ کر لکھے گا؟ یہ سارا نظام تلپٹ ہو جائے گا. اس کائنات کا نظام ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے معاملہ بنایا ہے. اور یہ معاملات صرف اس لیے نہیں ہیں کہ ہمیں غریب رکھنا پیش نظر ہے، بلکہ ہماری ہدایت پیش نظر ہے. جو غریب ہیں ان کی بھی ہدایت ہو رہی ہے، جو امیر ہیں ان کی بھی آزمائش ہو رہی ہے. سب کو آزمانا پیش نظر ہے، کسی کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کر رہے ہیں. بہت سے غریب ہیں جو آج تو پس رہے ہیں، لیکن کل قیامت والے دن بہت سے امیروں کے مقابلے میں فخر سے سینہ تان کر کھڑے ہوں گے کہ ہمارے رب نے ہمارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کس طرح سے پورے کیے ہیں. لیکن شرط یہی ہے کہ ہم اخلاقی میدان میں اور دین کے میدان میں صحیح میزان پر پورے اتریں. تو ناظرین، یہ غلامی اور اس کے بعد ملازمین کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. تو ان کی فہرست لمبی نہیں ہے، ایک والدین تھے جن کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، رشتہ دار تھے، رشتہ داروں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیموں اور مسکینوں کا معاملہ زیر بحث لے آئے. مسکین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی وجہ سے اپنی کمائی نہیں کر سکتے، خواہ بڑھاپے کی وجہ سے، خواہ کاروبار نہ چل سکنے کی وجہ سے، یا کسی عذر اور بیماری کی وجہ سے کہ وہ اس قابل نہیں ہیں، یا کماتے تو ہیں لیکن پوری نہیں پڑتی ہے. یہ مساکین ہیں جو بے کسی اور مسکنت کی حالت میں آ جاتے ہیں. ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. اس کے بعد پڑوسی کے بارے میں فرمایا، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ جو تمہارے دسترس میں غلام ہیں اور جو تمہارے ملازم ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. یہ دائرہ بہت وسیع نہیں ہے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو انسانوں کی قسمیں یہی ہیں. جن جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، یا وہ ہمارے ہمسائے بن جاتے ہیں، یا وہ ہمارے محلے دار بن جاتے ہیں، یا ہمارے رشتے دار ہوتے ہیں، یا ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو یہی سارا تعلق ہے جس کے اندر انسان بنتے ہیں. اور رب العالمین کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. میں نے رب العالمین کا بات اس لیے کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری کتاب میں کچھ پہلو جو واضح کیے ہیں، جیسا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک پہلو یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ ہمارا ماں باپ کے ایک ہونے والا تعلق ہے، یعنی ہم بھائی ہیں، آدم و حوا کی اولاد ہیں. دوسرا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے بھی بنایا ہے، آپ کو بھی بنایا ہے. تو ایک طرح سے جیسے ہم پیر بھائی کا لفظ بولتے ہیں، ہم خدا بھائی ہیں، ایک ہی خالق کی مخلوق کے سارے شمار کیا جائے تو انہی کے اندر آئیں گے. اور تیسرا پہلو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ خدا کا حکم ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں. تو یہ تین پہلوؤں سے ہمارا آپس میں ایک ایسا تعلق ہے کہ جس کے بعد میرا نہیں خیال کہ میں، آپ یا کوئی شخص اتنی آرام کے ساتھ، اتنی بے دردی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ برا سلوک کرے، ان کے اوپر تان و تشنی کرے، یا ان کے ساتھ دھوکے، فریب اور نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنے. یہ ظاہر ہے کہ انسانوں کے ساتھ خدا کے معاملے میں بھی اور انسانوں کے معاملے میں بھی خدا کا ایسا مطالبہ ہے کہ جس سے کوئی مفر نہیں، کوئی گریز کی راہ نہیں ہے. مجھے آپ کو پوری احتیاط کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جانچنا ہے کہ کیا ہم اس رویے پر پورے اتر رہے ہیں یا نہیں، اس مطالبے پر پورے اتر رہے ہیں یا نہیں، یہ دیکھنا لازم ہے. اگر ہم یہ نہیں دیکھیں گے تو سچی بات ہے کہ بہت ساری عبادتیں، ہمارے یہ روزے جو آج کل ہم رکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر ہماری تراویح، اور اس کے اندر ہماری تہجدیں، اور اس کے اندر ہمارے نوافل، اور اس کے اندر ہماری دوسری خیرات کی جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، وہ عکارت چلے جائیں گے جب ایک یتیم کھڑا ہو جائے گا، جب ایک ہمسایہ سامنے آ جائے گا، جب ایک ماں یا باپ اپنا مطالبہ لے کر سامنے آ جائیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا گیا، ہمیں فلاں جگہ دھوکہ دیا گیا، ہمیں فلاں جگہ ذلیل کیا گیا، ہمیں وہاں جا مارا گیا، دھکے دیے گئے. تو یہ سارے مطالبات جب سامنے آ جائیں گے تو بڑے بڑے نیک کنگال ہو جائیں گے، ان کی نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی، اور پھر وہ خالی ہاتھ کھڑے رہ جائیں گے. اور صورتحال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پھر ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں اور وہ اسفل السافلین جیسی زندگی اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے. یہ مطالبات بڑی اہمیت رکھتے ہیں. اور مسلمان بھائیوں سے میری یہ درخواست ہے کہ اس مہینے میں خاص طور سے، اور بالخصوص خواتین سے، کیونکہ اگرچہ خواتین کے بغیر نظام زندگی نہیں چل سکتا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ خواتین کے ہاں اس طرح کی چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں. مردوں کا کوئی کمال نہیں ہے، وہ گھروں کے کام کاج میں مصروف نہیں ہوتے، باہر اپنے کاروباری زندگی میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ اس کی فرصت نہیں ہوتی. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے مرد بھی اب کم نہیں ہے اس معاملے میں. تو کوشش کریں کہ ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکالیں، جتنے بھی کینے ہیں، دشمنیاں ہیں بہن بھائیوں سے، عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، ان کو بالکل اپنے سینے سے نکال پھینکیں، اور محبت، بھائی چارہ، اخوت، ان چیزوں کو اس کی جگہ دیں. اگر کوئی بھائی آپ کا اس طرح کی کوئی حرکت کر بھی جاتا ہے، اس سے درگزر کریں، اور اگر درگزر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ کوشش کریں کہ اس سے معاملہ کر لیں. بھائی تم نے یہ بات کہی تھی، کیوں کہی تھی؟ اگر اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ جس سے آپ کا دل صاف ہو جائے تو شکر کیجئے، اس کی بات مان لیجئے. اور اگر کوئی ایسی بات ہو کہ آپ کو لگے کہ نہیں اس میں برائی ہے، تو آپ اس سے شکوا کر لیں، شکایت کر لیں. لیکن خدا را حسن سلوک میں کبھی خرابی نہ کیجئے گا، یہ خدا کا مطالبہ ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہم آپ رمضان کے اس مہینے میں اس چیز کو اپنا لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.